19वां बाब मक्के से करबला तक सफर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मंजिल सफर और करबला में वरूद। कूफा में इनकलाब, मुस्लिम रूहानी की शहादत। ये सब कुछ जाहिर हो गया, मगर जाहिर है कि इस सब की इत्तला बर वक्त मक्के में क्यों कर पहुंच सकती थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुस्लिम का खत पहुंच चुका था कि यहां तशरीफ लाइए, सब आपकी अताअत के लिए तैयार हैं। यह खत जनाब मुस्लिम ने आबिस बिन अबी शबीब शाकरी के साथ अपनी शहादत से 27 दिन पहले 12 ज़ीक़ात को लिखा था। इस खत के पहुंचने के बाद आपके लिए कूफा का सफर इख्तियार करना जरूरी हो गया था, फिर भी आम हालात में इतनी जल्दी की जरूरत नहीं थी कि आप हज के 2-1 दिन बाकी रहने के बावजूद हज को तर्क फरमा दें और मक्के से निकल खड़े हों। यह गैर मुतवक्के सूरत यकीनी तौर पर निहायत अहम हंगामी असबाब का पता देती है। आपकी उफ्ताद, तबीयत और ज़ौक़े इबादत का लाजमी तकाजा भी ये था कि आप इस साल के हज को, जो आपकी जिंदगी में आखिरी हज था, मुकम्मल फरमा कर रवानगी का इरादा करते। लेकिन एकदम यह हुआ कि हज की तकमील में 2 दिन बाकी थे कि आपने हज को उम्र से बदल कर मक्का मौजमा से रवानगी इख्तियार फरमा ली। इसके असबाब आम तौर पर लोगों के सामने कुछ ना थे, क्योंकि हरम इलाही के अंदर कोई फौज और लश्कर ना था जिसे सब देखते, मगर हाजियों के लिबास में फौज के सिपाही आए हुए थे और उन्हें यह हिदायत थी कि हुसैन अलैहिस्सलाम जिस हाल में भी हों उनको गिरफ्तार कर लो। ये राज उस वक्त खुला जब आप मक्के से बाहर आ चुके थे और फर्जदक शायर ने आपसे रास्ते में मुलाकात की और पूछा कि फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी जल्दी किस लिए कि हज भी ना हो सका। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मैं इतनी जल्दी ना करता तो वहीं गिरफ्तार कर लिया गया होता। बस ये वो चीज़ थी जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इराक की तरफ इस कदर ताजील के साथ रवानगी पर मजबूर कर दिया। नतीजा आखिर इमाम अलैहिस्सलाम के पेश नज़र था, यानी शहादत पर, जिस पर आपकी वो तकरीर गवाह है जो आपने मक्का मुअज़्ज़मा से रवानगी की वक्त फरमाई थी। आपने कहा था कि मौत फर्जंद आदम के गले का हार है और मुझे अपने असलाफ की मुलाकात का इश्तियाक है, इतना ही जितना याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने का इश्तियाक था। और मेरे लिए बहुत अच्छी है वो जगह जहां मैं किश्ता होकर गिरूंगा, गोया मेरी आंखों में फिर रहा है वो समा कि मेरे जोड़ बंद की सहराई दरिंदे जुदा कर रहे हैं। कोई चाराकार नहीं इस दिन से जो खते तकदीर में गुजर चुका। खुदा की मर्जी में हम अहले बैत की मर्जी है, हम इसके इम्तिहान पर सब्र करते हैं और साबिरों के अजर को हासिल करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके जिस्म के टुकड़े अलग नहीं हो सकते। जो शख्स हमारे साथ अपनी जान की कुर्बानी पर आमादा और खुदा से मुलाकात पर तैयार हो वो हमारे साथ सफर करे। मैं कल सुबह को इंशाल्लाह रवाना हो जाऊंगा। ये थी वो तकरीर जो आपने गुर्दोपेश के लोगों के सामने की थी। इस रात को जिसकी सुबह होते होते आप मक्के से रवाना हो गए। इसके अलावा एक वाकया यह है कि असनाए सफर में आप हर मंजिल पर जनाब यहया और उनकी शहादत को याद करते थे और फरमाते थे कि दुनिया की बेकदरी के लिए अल्लाह के नज़दीक ये काफ़ी है कि इस दुनिया में याया बिन जकरिया का सर कलम होकर बनी इसराइल के जनाकार के सामने बतौर तोहफा भेजा गया। ये भी हकीकत में अपने मुस्तकबिल की तरफ एक इशारा ही था जो आप बार बार फरमा रहे थे। फिर भी आपके लिए अपने अमल को इम्कानी तहफ्फुज़ात की हदूद से आगे बढ़ने देना रवा नहीं था। आपके लिए मक्के से फौरन अलहदगी इख्तियार करना इन खतरात की बिना पर जो उस वक्त वहां पैदा हो गए थे लाजमी करार पा चुका था। इसके बाद आप कहां जाते? अकलन इसी जगह के जहां के लोग इंतहाई इसरार के साथ आपको बुला रहे थे। इस सूरत में किसी शख्स का ये पहलू आपके सामने लाना कि इसमें जान का खतरा है तहसील हासिल और फजूल था। जान का खतरा तो था ही, मगर इस खतरे के होते हुए किसी ऐसी तरफ जाना करीने मसलहत हो सकता था जहां का जाना ना ख्वानदा मेहमान की हैसियत रखता हो, यह ऐसी जगह कि जहां के लोग इल्हाए जारी के साथ दावत दे रहे थे। खतरे के मायने क्या हो सकते थे, यही कि जान जाएगी, मगर जान जाना तो नागुजीर थी। फिर ये जान एक इंसानी और मजहबी फरीजे की अदायगी के सिलसिले में क्यों ना जाए, जिसका नाम है वादा वफाई। तालिबान हिदायत पर इत्माम हुज्जत और खल्क खुदा की फरियाद रसी, इसलिए जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के ख्याल की कभी रद्द नहीं की जो अहले कूफा पर बेएतमादी का इजहार करते थे, और ये नहीं कहा कि मुझे उनसे उम्मीद है कि वो अब अपनी बात पर कायम रहेंगे। मगर इसी के साथ आपने हमेशा अपनी रवानगी को उनकी तरफ जरूरी बतलाया, जैसे कि फरजदक से गुफ्तगू में, जिसका तस्करा अभी आएगा, आपने फरमाया था, खाना काबा में गिरफ्तारी का जो खतरा था उसका एक हद तक यकीनी करीना सामने आ गया उस वक्त जब आपकी मक्के से रवानगी के मौके पर हाकिम मक्का उमरो बिन सईद बिन अल आस की तरफ से एक फौजी दस्ते ने याहिया बिन सईद की क़यादत में बैरून शहर आकर आपसे मुज़ाहमत की और आपको वापस ले जाना चाहा। हजरत ने वापस जाने से इनकार किया और नतीजा यह हुआ कि तरफैन में थोड़ी देर आवेजिश भी हुई, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वाले पूरी बहादुरी के साथ मुकाबिल जमात की मज़ाहमत को रोकने पर तैयार थे, इसलिए उन लोगों को हटने पर मजबूर होना पड़ा और काफिला रवाना हो गया। दिन्यूरी ने लिखा है कि खुद उमरो बिन सईद ने इस अंदेशे से कि सूरत हाल कुछ नाजुक ना हो जाए अपने पुलिस ऑफिसर को वापस आने की हिदायत भेज दी। ये सह शंबा 8 जिलहिज सन 60 हिजरी का वाकया है, और इसी रोज कूफा में इब्ने ज़ियाद की फौज से जनाब मुस्लिम बिन अकील का मुकाबला हो रहा था, और दूसरे दिन जब वो शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से निकलकर वादी गुरबत में रास्ता तय फरमा रहे थे। आपके क़याम मक्का के दौरान अलावा आपके खास खास अजीजों के जो मदीने से साथ आए थे, कुछ मखसूस अफराद अहले हिजाज में से और कुछ अहले बसरा में से आपकी खिदमत में पहुंच गए थे, ये सब आपके साथ रवाना हुए। मक्का से करबला तक के सफर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिन मंजिलों में क़याम किया था उनकी तफसील के मुतालिक मौरखीन में इख्तिलाफ है। जहां तक तारीखी वाकयात की मदद से साबित होता है उनकी तरतीब वाकयात के साथ साथ हजब जेल है। एक सफा, यह मक्का मुअज्जमा से रवानगी के बाद पहली वो जगह है जिसका नाम मिलता है। यहां क़याम नहीं हुआ बल्कि रहगुजर ही में फरजदक बिन गालिब शायर से मुलाकात हुई, और फरजदक ने कूफे की हालत बयान की कि लोगों के दिल आपकी तरफ मगर तलवारें उनकी बनी उमैया के साथ होंगी। आपने फरमाया तुम सच कहते हो, लेकिन हर बात अल्लाह के हाथ में है, वो जो चाहता है करता है, और हर दिन वो एक नया करिश्मा कुदरत दिखाता है। अल्लाह की तकदीर अगर हमारी दिली ख्वाहिशों के मुताबिक हो तो हम इसका शुक्र करेंगे और अदाए शुक्र के लिए इसी से मदद के तालिब होंगे, और अगर कज़ाए इलाही हमारे मतलब में सद राह हुई तो इंसान के लिए यही क्या कम है कि उसकी नीयत में सच्चाई और उसके ज़मीर में पारसाई हो। इसके माने ये हुए कि मकसद नेक हो और नीयत बखैर। इसके बाद हर चाह बाद आबाद, इससे साफ जाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी के वादों पर एतमाद करके मंजिल अमल में गामजन नहीं हुए थे, बल्कि महज अल्लाह के भरोसे से इसके आयत करदा फर्ज की तकमील के लिए इम्तहान गाहे अमल में आ गए थे। दो तनईम, इस जगह यमन का एक काफिला आता नजर आया जिसे हजरत ने कुछ ऊंट अपने असबाब और साथियों की सवारी के लिए किराए पर लिए और इनके मालिकों से फरमाया कि तुम में से जो इराक तक जाना चाहें उसे हम पूरा किराया देंगे, फिर कुछ इनाम भी अता करेंगे, जो रास्ते से वापस जाना चाहेगा उसे हम इतनी दूर का किराया देकर वापस कर देंगे। चुनाचा कुछ लोग उनमें से हजरत के साथ इराक तक जाने के लिए तैयार हुए। इससे भी साबित होता है कि मक्का मुअज्जमा से आपकी रवानगी अचानक बगैर किसी तैयारी के हुई थी, इसलिए कि आप अपने साथियों के लिए मक्का मुअज्जमा से बार बर्दारी और सवारी का सामान भी पूरा मुहैया नहीं फरमा सके थे। इसी मंजिल पर अब्दुल्ला बिन जाफर और याहिया बिन सईद बिन अल आस ने इमाम से आकर मुलाकात की। واقعہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس وقت عبداللہ بن جعفر مدینہ میں تھے۔ ظاہری حالت کی بنا پر امام کا مدینہ سے آنا اس خطرے کا ماتحت ہوا تھا کہ وہاں کے حاکم کو یزید کا یہ فرمان پہنچ چکا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو اس کا سر روانہ کیا جائے، اور اب مکہ سے روانگی اس اندیشے کی وجہ سے ہو رہی تھی کہ وہاں کچھ لوگ حاجیوں کے لباس میں بھیج دیے گئے تھے تاکہ جس طرح ممکن ہو حسین علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں یا گرفتار کر کے شام کی سمت بھیج دیں۔ اس موقع پر عبداللہ بن جعفر نے عون و محمد اپنے دونوں فرزندوں کے ہاتھ امام کے نام خط بھیجا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھتے ہی یہاں واپس آئیے، کیونکہ اس طرف جدھر آپ کا قصد ہے مجھے آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر آپ دنیا سے اٹھ گئے تو زمین کی روشنی رخصت ہو گئی، کیونکہ آپ طالبان ہدایت کے لیے نشان راہ اور مومنین کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں خود اس خط کے پیچھے آ رہا ہوں۔ عون و محمد یہ خط لے کر امام کے قافلے سے راستے میں جا کر ملحق ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن جعفر حاکم مدینہ عمر بن سعید بن العاص کے پاس گئے اور اس سے گفتگو کر کے ایک امان کا پروانہ امام حسین علیہ السلام کے لیے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عبداللہ کی خواہش کے مطابق عمر بن سعید نے اس پر مہر کی اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو عبداللہ کے ساتھ کیا۔ عبداللہ یحییٰ کے ساتھ اس تحریر کو لیے ہوئے مدینہ سے روانہ ہوئے اور راستے میں امام سے ملحق ہو کر تحریر آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ خوب جانتے تھے کہ مرکزی حکومت کی پالیسی کے خلاف ایک مقامی حاکم کی امان نامے کی کیا وقت ہے۔ آپ نے عبداللہ بن جعفر کی رائے سے اختلاف کیا اور فرمایا کہ مجھے اب یہاں قیام کرنا مناسب نہیں ہے، اور عمر بن سعید کے نام اس تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ عبداللہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس سفر میں ساتھ نہ جا سکتے تھے۔ انہوں نے عون محمد کو حضرت کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود مدینہ واپس ہوئے۔ تین، ذات عراق۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کی واپسی کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تیزی کے ساتھ عراق کی سمت راہ خطا کرتے رہے، یہاں تک کہ ذات عراق میں پہنچ کر قیام فرمایا۔ چار، بطن رما اور حاجر۔ بطن الرما ایک وادی کا نام تھا جس کے ایک مقام کا نام حاجر ہے۔ اس منزل سے آپ نے قیس بن مسہر کو جو اہل کوفہ کے فرستادہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اہل کوفہ کے نام خط دے کر روانہ فرمایا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، یہ خط ہے حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے برادران ایمانی و اسلامی کے نام، بعد سلام اور حمد الہی کے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے خط سے مجھے تمہارے حالات کی درستی اور میری نصرت پر تم لوگوں کی ہم آہنگی کا علم ہوا، جس پر میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ ہمارے معاملے کو بہترین صورت پر انجام تک پہنچائے اور تم کو اس کے متعلق بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روز شنبہ 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو گیا ہوں۔ جب میرا خط تمہیں پہنچے تو انتظامات مکمل اور تیزی سے اپنا نظام درست کر لینا، کیونکہ چند ہی روز میں میں تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں انشاءاللہ والسلام۔ بعض کا قول ہے کہ اس خط کو عبداللہ بن یقتر کے ہاتھ بھیجا تھا۔ اس خط کے مضمون اور نوعیت سے صاف ظاہر ہے کہ مکے سے نکلنے کے بعد یہ سب سے پہلی منزل ایسی منزل تھی جہاں اطمینان کی سانس لی جا سکتی تھی، ورنہ اس خط کو پہلے ہی روانہ کر دیا جاتا۔ قیس اس خط کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے، مگر جب قادسیہ پہنچے تو حسین کی فوج نے گرفتار کر لیا اور انہیں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو ممبر پر جا کر حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے خلاف تقریر کرو اور ان کی مذمت بیان کرو۔ قیس یہ سن کر ممبر پر چلے گئے۔ مجمع ہمتن گوشت تھا کہ دیکھیں حسین کا قاصد حسین علیہ السلام کے خلاف کیا کہتا ہے، مگر انہوں نے مقصد امام کی اشاعت کا یہ ایک ممکن موقع پیدا کیا تھا۔ حمد و ثنا الہی کے بعد مجمع کو مخاطب کیا اور کہا، ایوہ الناس، اس وقت خلق خدا میں بہترین شخص حسین بن علی علیہ السلام ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام کے فرزند ہیں. میں انہی کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں. تمہارا فرض ہے کہ ان کی نصرت کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو. ابن زیاد غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا کہ انہیں قصر کے اوپر سے زمین پر گرا دو. بے رحموں نے انہیں نیچے گرا دیا، جس سے ان کے اعضا چکنا چور ہو گئے. جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک چشمے پر عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی، جو عراق سے واپس ہو رہے تھے. انہوں نے بھی آپ سے مکہ چھوڑنے کا سبب دریافت کیا اور اہل کوفہ کی دعوت کا حال سن کر دوسرے تمام مشورہ دینے والوں کی طرح آپ کے کوفہ جانے سے اختلاف کیا. 5. زرود. اس منزل سے قریب جو چشمہ تھا، اس پر زہیر ابن قین کا خیمہ نصب تھا. یہ حج کر کے مکے سے واپس ہوئے تھے اور کوفہ جا رہے تھے. شروع میں ان کو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عقیدت نہ تھی، بلکہ عام طور پر وہ اہل شام کے ہم عقیدہ سمجھے جاتے تھے، جس کو اس زمانے میں عثمانی مسلک کہا جاتا تھا. مگر امام حسین علیہ السلام کی لباس، فطرت و بصیرت ان کی باطنی استعداد کو دیکھ رہی تھی. آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وحشت عام طور سے اس گروہ میں پیدا کر دی گئی تھی، اس کی بنا پر انہوں نے ملنے سے انکار کر دینا چاہا. مگر ان کی بیوی نے، جو ان کے ساتھ تھی، کہا کہ واہ، کیا غضب کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند تمہارے پاس پیغام ملاقات بھیجے اور تم مسترد کر دو. اس بات سے متاثر ہو کر یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور کچھ اس طرح صفائی سے ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے اپنے معاملے کو پیش کیا کہ وہ ہمتن آپ کے موافق ہو گئے. اور بڑے جوش خوش اپنی قیامگاہ پر پہنچ کر انہوں نے حکم دیا کہ ہمارا خیمہ یہاں سے اکھاڑ کر اصحاب حسین علیہ السلام کے خیموں کے پاس لگا دیا جائے. اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مہکے چلی جائیں. پھر ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا ہے، اور جو شخص تم میں سے ہمارے ساتھ شہید ہونا چاہے وہ میرے ساتھ رہے، اور جو نہ چاہے وہ یہیں سے علیحدہ ہو جائے. چنانچہ ساتھ والے سب علیحدہ ہو گئے. صورتحال سے صاف ظاہر ہے کہ امام کی گفتگو زہیر سے کچھ خوش آئین توقعات یا امید افزا تصورات پر مبنی نہ تھی، بلکہ صفائی کے ساتھ اس انجام میں کار کا انکشاف کر دیا گیا تھا، جس پر ابھی تک عام نگاہوں میں توقعات کے پردے پڑے ہوئے تھے. کیا اس کے بعد بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر منزل عمل میں گامزن ہو رہے تھے؟ پھر بھی چونکہ عوام بالکل ظاہر بین ہوتے ہیں، لہذا ان کے توقعات امام کی نسبت بہت خوش آئین تھے. وہ سمجھتے تھے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی کے پائے تخت اور عراق ایسے مردم خیز صوبے کے صدر مرکز کوفہ کی طرح خود وہیں کے باشندوں کے اصرار و طلب پر جا رہے ہیں. وہاں پہنچ کر تخت و تاج، فوج و لشکر اور خشم و خدم سب کچھ مہیا ہوگا. حضرت شاہ عراق تسلیم کیے جائیں گے اور آپ کی ذات میں امامت و سلطنت دوش بدوش جمع ہوگی. ان خیالات کو پیش نظر رکھ کر دنیا کے لالچی لوگ بھی جوخ در جوخ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، اور راستے میں آپ کا وہ مختصر قافلہ جو مکے سے نکلتے وقت خاص خاص لوگوں پر مشتمل تھا، اب ایک مختصر لشکر کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ بے شک کوئی بادشاہ ہیں جو اپنے مرکز سلطنت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ضرور سب سے پہلا وہ مقام تھا جہاں سے روانہ ہونے پر پریشانی کا آغاز ہوا، جبکہ عبداللہ بن سلیم اور ندری بن مشمعل دونوں اسدی شخصوں نے، جو مکہ معظمہ سے فراغت حج کے بعد بہت تیزی سے روانہ ہو کر ضرور میں حضرت سے ملحق ہو گئے تھے، ایک شخص کو کوفے کی طرف سے آتے دیکھا. امام اس کو دیکھتے ہی ٹھہر گئے تھے کہ کچھ حالات کوفہ کے معلوم کریں، لیکن اس نے حسینی قافلے کو دیکھ کر رخ دوسری جانب کر دیا، لہٰذا امام آگے بڑھ گئے. ان دونوں اسدی شخصوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے کچھ کوفہ کے حالات دریافت کرنا چاہیے. چنانچہ یہ دونوں قافلے سے جدا ہو کر انتہائی تیز رفتاری سے اس جانے والے تک پہنچ گئے، اور صحاب سلامت کے بعد اس کا قوم و قبیلہ اور نام و نسل دریافت کیا. معلوم ہوا بکیر بن مشبہ، تو انہوں نے بھی اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ ہم بھی قبیلہ بنی اسد میں سے ہیں، ذرا تم سے اپنے شہر کی حالت دریافت کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا، ہاں سنو، میں کوفہ سے باہر نہیں آیا تھا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل کیے گئے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کر بازار میں گھسیٹا جا رہا ہے. بڑی وحشت ناک خبر تھی. دونوں آدمیوں نے سن لیا اور موقع شناسی سے کام لے کر اس وقت اسے دل میں رکھ لیا، یہاں تک کہ وقت اس کے اظہار کی اجازت دے. 6. سلبیہ. اس منزل پر دوسرے دن شام کے وقت جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو دونوں اسدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تسلیم بجا لائے. حضرت نے سلام کا جواب دیا. انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں ایک اطلاع دینا ہے. حضور فرمائے تو سب کے سامنے عرض کریں، اور اگر ارشاد ہو تو علیحدہ تخلیے میں کہیں. حضرت نے ایک نظر حاضر الوقت اشخاص پر ڈالی اور فرمایا، ان لوگوں سے کسی رازداری کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اس سوار کو دیکھا تھا جو کل شام کے وقت آ رہا تھا؟ فرمایا، ہاں، اور میں نے اس سے کچھ حالات بھی دریافت کرنا چاہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور کی منشا کے مطابق اس سے حالات دریافت کیے، اور وہ ہمارے ہی قبیلے کا آدمی ہے اور بہت سمجھدار، سچا اور دانشمند شخص ہے. اس نے ہم سے بیان کیا کہ وہ کوفے سے باہر نہیں آیا تھا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے تھے، اور ان کی لاشیں بازاروں میں پھرائی گئیں. بلا شبہ یہ خبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑی اندوہناک تھی. ایک طرف مسلم کی جدائی کا صدمہ جو آپ کے چچازاد بھائی اور معتمد خاص تھے، دوسری طرف اپنے مستقبل کے متعلق ظاہری تمام امیدوں کا ختم ہو جانا. لیکن ایک رئیس قوم اور سردار کی حیثیت سخت موقع پر بہت ذمہ دارانہ ہوتی ہے، اس لیے کہ تمام لوگوں کی نظریں اسی پر ہوتی ہیں. اگر کہیں اس کو اضطراب ہوا تو پھر تمام رفقاء اور ساتھیوں پر مایوسی کا چھا جانا اور اضطراب کا پیدا ہو جانا لازمی امر ہے. اسی لیے اس موقع پر جب یہ اچانک خبر حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ چند بار کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمت اللہ علیہما، اور بس خاموش ہو گئے. دنیوری نے کلمہ استراجا کے بعد ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ یعنی ہم اللہ کے ہاں حساب کرتے ہیں اپنی جانوں کا. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس کی راہ میں ہم اپنی جانوں کو نثار کرتے ہیں، اور وہی معاوضہ دینے والا ہے. اسدی جو ایک رات تک اس وحشت ناک خبر کو اپنے دل میں رکھ کر اس سے پورا پورا اثر لے چکے تھے اور نتائج کو ہر طرح سوچ کر دل ہی دل میں رائے قائم کر چکے تھے، ان سے اپنے دل کی بات چھپائی نہ گئی، اور وہ بے ساختہ بول اٹھے کہ خدا کا واسطہ اپنی اور اپنے گھر بھر کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، یہیں سے واپس ہو جائیے، کیونکہ کوفے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہے نہ دوست، بلکہ ہمیں خوف ہے کہ پورا کوفہ آپ کے خلاف ہی ہوگا. ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہنگامی اضطراب اور تاثر کے جذبے سے جو ہمدردی کا مشورہ دیا جائے، اس کا جواب زیادہ سنجیدہ دلائل کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگرچہ حضرت امام حسین علیہ السلام خود پہلے ہی سے انجام پر مطلع تھے، اور آپ کا سفر جن نتائج کو پیش نظر رکھ کر تھا، ان میں سے اس خبر کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، لیکن دوسرے افراد کے لیے وقتی جذبات کے مقابل میں عقلی دلائل کے پیش کرنے کا محل نہیں ہوا کرتا. इसलिए हजरत ने इस हंगामी जज्बे के मातहत मशवरे का जवाब बिल्कुल मुतजाद एक फितरी जज्बे के एहसास से देना चाहा, और इसके लिए एक नजर औलाद अकील पर डाली और फरमाया, तुम्हारी क्या राय है? मुस्लिम तो शहीद हो गए। तमाम अकीली जवान खड़े हो गए और कहा, खुदा की कसम हम तो वापस ना होंगे जब तक मुस्लिम के खून का बदला ना ले लें, या वही मौत का सागर हम भी ना चख लें जो मुस्लिम ने चखा। हजरत मुतवज्जो हुए दोनों असदियों की तरफ और फरमाया, जब ये ना हुए तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? हाजिरीन में से एक शख्स ने यह भी कहा कि आपकी और मुस्लिम की बराबरी नहीं, आप कूफा में पहुंच जाएं तो कूफा के लोग आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। हजरत ने इस ख्याल की कोई तायद नहीं की और खामोशी अख्तियार फरमाई। रात यहीं गुजारी गई। सहर के वक्त आइंदा की मंजिलों के लिए काफी पानी साथ लेने के बाद आगे रवाना हुए, यहां तक के जबाला पहुंचे। साथ जबाला। इस मंजिल पर अयाज बिन असल ताई जो शोरा में से था मोहम्मद बिन अशस का भेजा हुआ खत लेकर इमाम के पास पहुंचा। क्योंकि जनाब मुस्लिम ने दुश्मन के हाथों में गिरफ्तार होने और अपनी शहादत का यकीन हो चुकने के बाद ये वसीयत की थी कि मेरे बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी जाए कि कूफा की ये हालत है और आपके मददगार अब कूफे में मौजूद नहीं है, इसलिए आप यहाँ आने का इरादा ना कीजिए। चुनाचा यह खत भेजा गया और मंजिल जबाला पर इमाम के पास पहुंचा। इस कासिद ने यह भी इत्तला दी कि कैस बिन मसहर कत्ल कर दिए गए हैं। कराइन बतलाते हैं कि वो अफराद जिनकी मौजूदगी में जनाब मुस्लिम की खबर शहादत बयान की गई थी वाकई नहायत मखसूस राजदार हस्तियां थीं। इसीलिए इस मजमे के रूबरू मुस्लिम की खबर शहादत जाहिर होने के बाद फिर भी आम अहले काफिला से वो राज ही की हैसियत से मख्फी रही, मगर हजरत ने अब इन वाकयात को अहले काफिला से मख्फी रखना मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि आप जानते थे कि रास्ते के बहुत से अरब आपके साथ इस गलत ख्याल के मातहत हो गए हैं कि आप एक ऐसे मुल्क की तरफ जा रहे हैं जहां लोग आपकी सल्तनत तस्लीम कर चुके हैं, लिहाजा आपको यह मंजूर ना हुआ कि वो लोग गलत फहमी में मुब्तला रहे और हकीकत हाल से तारीकी में रहने की वजह से आपका साथ दें। आपको यकीन था कि जब आप सूरत हाल का इजहार कर देंगे तो बस वही जानिसार आपके साथ रह जाएंगे जो हकीकतन आपके मकसद के साथ हमदर्दी रखते और आपकी नुसरत में जान तक से हाथ धोना पसंद करते हैं। चुनाचा आपने हजब जेल बयान के जरिए तमाम अहले काफिला की सूरत हाल से मुत्तला फरमाया। हमें यह दर्दनाक खबर मालूम हुई है कि मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा कत्ल कर डाले गए और हमारी इताअत के दावेदारों ने हमारी नुसरत से हाथ उठा लिया, इसलिए जो शख्स तुम में से वापस जाना चाहे वो वापस चला जाए, हमारी तरफ से इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वस्सलाम। नतीजा वही हुआ जो मालूम था कि इस ऐलान के साथ ही लोग मुतफर्रिक होना शुरू हुए और तकरीबन सब दाएं बाएं रवाना हो गए, यहां तक कि ज्यादातर वही लोग जो मदीने से आपके साथ आए थे बाकी रह गए। आठ बतने अकीक। इस मंजिल पर कबीला अकरमा का एक शख्स उमरो बिन लौजान मिला और उसने बताया कि इब्ने ज़ियाद की तरफ से कादसिया और अजीब के दरमियान नाकाबंदी हो गई है और उसने कहा कि बराए खुदा वापस जाइए, आपके सामने सिवा तलवारों और नेजों के कोई चीज आने वाली नहीं है और खुदूद लिखने वालों पर भरोसा ना कीजिए, वही लोग सबसे पहले आपसे लड़ने के लिए आएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसकी खैर ख्वाही पर उसे दुआए खैर दी और आगे रवाना हुए। बज़ाहिर ये सुनने के बाद कि कादसिया के नाके पर फौजों का पहरा है और वहां पहुंचना अपने को यकीनी तौर पर दुश्मन के हाथ में गिरफ्तार करा देना है, आपने सिमत सफर में जरा तब्दीली फरमाई, इसीलिए कादसिया के जिसका हर कूफा जाने वाले के महले गुजर में वाकया होना जरूरी था और जहां कैस बिन मसहर गिरफ्तार किए गए थे आपकी मनाजिल सफर में वाकया नहीं हुआ اور آپ کا اس فوج سے تصادم نہیں ہوا جو حسین کی سرکردگی میں قادسیہ کی حدود میں مقیم تھی. 9. صراط. بطن عقیق سے روانہ ہو کر امام نے یہاں رات بسر کی. 10. شراف. تبری اور شیخ مفید کی تصریح کے مطابق سلبیہ اور زبالہ کے بعد اس منزل پر امام نے حکم دیا کہ پانی بھر لو اور مشکیں اور چھاگلیں پر کر لو. اس منزل سے آگے بڑھے اور اب غالباً محرم 61 کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے. پہلی تاریخ دوپہر کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ منزل شراف کی حدود سے آگے بڑھا تھا. قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اللہ اکبر. امام نے فرمایا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. مگر اس وقت تکبیر کہنے کی وجہ اس نے کہا مجھے خرمے کے درخت دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے یہ معنی ہیں کہ کوئی آبادی نزدیک ہے. اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس جگہ تو کبھی ہم نے درخت خرما نہیں دیکھے. حضرت نے فرمایا پھر تم ہی دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے. انہوں نے کہا ہم کو تو گھوڑوں کی گردنیں یا کنتونیاں نظر آ رہی ہیں. حضرت نے فرمایا میں بھی یہی دیکھتا ہوں. 11. ذو حسم. مخالف فوج کو ادھر متوجہ پا کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی محفوظ جگہ ہے جسے ہم اپنی پشت پر قرار دے کر دشمن سے سامنے کی جانب سے مقابلہ کریں. مطلب یہ تھا کہ چاروں طرف سے گھرنے کا امکان باقی نہ رہے. لوگوں نے کہا یہ ذو حسم ہے. پہاڑ موجود ہے جو آپ کے بائیں پہلو کی طرف ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے. اگر ہم دشمن سے پہلے اس حد تک پہنچ گئے تو مقصد حاصل ہو جائے گا. حضرت نے اس رائے کو پسند فرمایا اور بائیں طرف کا رخ کیا. آنے والی سپاہ نے جو یہ دیکھا تو اس نے بھی اسی طرف کا رخ کیا. مگر امام وہاں پہلے پہنچ چکے تھے. اصحاب کو حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں. فوراً تعمیل کی گئی. اتنی دیر میں وہ فوج بھی قریب پہنچ گئی. معلوم ہوا کہ حر بن یزید رہائی 1000 کی فوج کے ساتھ سد راہ ہونے کے لیے آیا ہے. چونکہ امام کوفہ کے عام راستے پر نہیں جا رہے تھے جو قاسیہ سے ہو کر گزرتا تھا اس لیے حسین کی فوج سے تصادم نہ ہوا جو قادسیہ میں پڑی ہوئی تھی. مگر جاسوسوں نے حسین کو آپ کے اس طرح بچ کر آگے بڑھ جانے کی اطلاع دے دی تھی. اس لیے حسین نے حر کو اس 1000 فوج کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے کے لیے آگے روانہ کیا. دوپہر کا وقت اور گرمی کا موسم. اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ناکہ بندی پر معین فوج کے حلقے سے بہت دور دور جا رہے تھے اس لیے حر کو آپ تک پہنچنے کے لیے غیر معمولی تگودو کرنا پڑی اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے ہوئے بہت تیز چلنا پڑا. اس لیے یہاں تک پہنچتے پہنچتے فوج کے سوار اور گھوڑے سبھی کی پیاس کے مارے حالت تباہ تھی. امام اپنے اصحاب سمیت امامے سروں پر رکھے تلواریں حمائل کیے کھڑے تھے کہ دشمن کے ہانپتے ہوئے گھوڑے اور سوار سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. آثار پیاس کی شدت کے گواہ تھے اور صورت سوال. حسین علیہ السلام ایک حساس دل رکھتے تھے جس میں انسانی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری تھی. آپ کے لیے دشمن کی موجودہ حالت ناقابل برداشت تھی. آپ نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ ان کو پانی پلاؤ اور تمام فوج کو پوری طرح سیراب کرو. حکم کی دیر تھی. اطاعت امام پر کمر بستہ جوان کھڑے ہو گئے اور سب کو سیراب کیا. حالت یہ تھی کہ پیالے لگنے تشت پانی سے بھرتے تھے اور گھوڑوں کے پاس لے جاتے تھے. جب ہر گھوڑا 3-4-5 دفعہ پی کر منہ ہٹا لیتا تھا تب دوسرے گھوڑے کے پاس لے جاتے تھے. یہاں تک کہ راکب و مرکب سب سیراب ہو گئے. علی بن تعان محاربی حر کا ایک ساتھی تھا. وہ کہتا ہے کہ میری حالت پیاس سے بہت تباہ تھی اور سب سے آخر میں پہنچا. جب امام حسین علیہ السلام نے میری اور میرے گھوڑے کی پیاس کو دیکھا فرمایا راویہ یعنی شتر آبکش کو بٹھا لو. میری زبان میں راویہ مشک کو کہتے تھے، اس لیے میں نے اس کے معنی نہ سمجھے۔ حضرت نے فرمایا، جمل یعنی اونٹ کو بٹھا لو۔ میں نے اونٹ کو بٹھایا۔ حضرت نے فرمایا، اب پانی پیو۔ مگر میں اتنا بدحواس تھا کہ جتنا پینے کی کوشش کرتا پانی زمین پر بہتا اور مجھ تک نہ پہنچتا۔ امام نے کہا، مشک کے دہانے کو اپنی طرف موڑ لو۔ پھر بھی میری سمجھ میں نہ آیا۔ تب حضرت خود اٹھے اور مشک کے دہانے کو ٹھیک کر کے مجھے دیا۔ میں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو سیراب کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی اس بلند ظرفی کا جو اثر مخالف سردار یعنی حور کے دل پر قائم ہوا، اس کے ظاہر ہونے کا ابھی وقت نہ آیا تھا، لیکن کم از کم وہ ششدر رہ گیا ہوگا کہ اس احسان کے بعد اب اس بزرگ فطرت انسان سے کس طرح گفتگو کروں۔ امام نے بھی اپنی فطری استقلال اور اطمینان کی وجہ سے اس وقت کچھ نہ پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو اور کیا مطلب ہے۔ فوج حر کے سپاہی اپنے گھوڑوں کے سائے میں باغے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا اور امام حسین علیہ السلام نے حجاج بن مسروق جعفی کو اذان کا حکم دیا اور انہوں نے اذان کہی۔ جب نماز جماعت کی صفیں تیار ہو گئیں تو امام اپنے نماز کے لباس میں خیمے سے برآمد ہوئے اور اقامت کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے حر سے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنے ساتھیوں کو الگ نماز پڑھانا چاہتے ہو، حر نے کہا، نہیں، آپ نماز پڑھائیے اور ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور دونوں جماعتوں نے امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت نے اس جماعت کی طرف رخ کیا اور حمد و ثناء الہی کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا، اے گروہ مردم، میں خدا کی بارگاہ میں تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں۔ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے۔ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید خدا آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت پر مجتمع کر دے۔ اب اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، اپنے ارادے پر قائم رہوں، اور اگر تم میرے آنے سے ناراض ہو تو میں واپس چلا جاؤں وہیں جہاں سے آیا ہوں۔ اس تقریر کے بعد خاموشی چھائی اور کوئی جواب نہیں ملا۔ آخر حضرت اپنے خیمے میں تشریف لے گیا اور آپ کے اصحاب آپ کے خیمے میں جمع ہوئے۔ حر اس خیمے میں جو اس کے لیے لگایا گیا تھا داخل ہوا اور اس کے کچھ ساتھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ دوسرے لوگ متفرق طور پر اسی میدان میں اسی شان سے کہ سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کی باغیں ہاتھوں میں لے لیں، انہی کے سائے میں دوپہر کا وقت گزرنے تک بیٹھے رہے۔ عصر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ روانگی کی تیاری کرو۔ پھر آپ نے باہر آ کر عصر کی نماز کا اعلان کیا اور اسی صورت سے حضرت کی اقتداء میں دونوں گروہوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے پھر مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، اگر تقوی اختیار کرو اور حقدار کا حق پہچانو تو خدا کی رضا مندی حاصل کرو گے۔ حقیقتاً ہم اہل بیت علیہ السلام امت اسلامیہ کی فرما روائی کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جو آج اس منصب کے غلط دعوے دار ہیں اور مسلمانوں پر ستم ڈھاتے ہیں، لیکن اگر تم ہم کو ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق کا اقرار نہیں رکھتے ہو اور اس رائے کے خلاف ہو جو تمہارے خطوط اور قاصدوں کے بیانات سے ظاہر ہو رہی تھی، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب حر کی مہر خاموشی ٹوٹی اور اس نے کہا، ہمیں تو بخدا خبر بھی نہیں کہ یہ خطوط کیسے ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ امام نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا، لاؤ وہ تھیلے جن میں ان لوگوں کے خطوط بھرے ہوئے ہیں۔ عقبہ نے دو تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے لا کر سامنے رکھے اور ان میں سے خطوط نکال کر پھیلا دیے۔ حر نے کہا کہ ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں، ہم تو مامور کیے گئے ہیں اس پر کہ جہاں بھی آپ مل جائیں پھر ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سننا تھا کہ امام نے زور سے کہا کہ موت تمہارے لیے اس سے قریب تر ثابت ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کلیتاً ترک کر دیا، یعنی اس کے پہلے راستہ بدلنے کے بعد بھی آپ کا رخ کوفہ ہی کی طرف تھا، لیکن اب کوفہ جانے کے خیال ہی کو ذہن سے نکال دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد و ثناء باری کے بعد فرمایا، صورتحال جو پیش آئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی نیکی رخصت ہو چکی ہے اور اس میں کچھ نہیں رہ گیا ہے سوائے ایسے تھوڑے حصے کے جو پانی کے بہنے کے بعد کسی ظرف میں بچا رہتا ہے، اور ایک پست زندگی کے جو مثل زہریلی گاس کے ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا اور باطل سے علیحدگی اختیار نہیں کی جاتی؟ اس صورت میں مومن یقیناً خدا کی ملاقات کا آرزو مند ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو موت کی صورت میں شہادت کی سی نعمت ہے، اور زندہ رہنا ان ظالموں کے درمیان وبال جان ہے۔ اس خطبے کا مقصد صرف اصحاب کو انجام کار کی طرف ایک مرتبہ پھر متوجہ کرنا اور اس طرح ان کو اپنے عزائم کی پختگی کا دوبارہ جائزہ لینے کی دعوت دینا ہی قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس لیے ضرورت تھی کہ اس تقریر کو سن کر اصحاب کی جانب سے خلوص نیت اور پختگی عزم کا قرار واقعی اظہار کر دیا جاتا۔ چنانچہ امام کی تقریر ختم ہوتے ہی زہیر بن قین کھڑے ہو گئے، اور اس احساس کی بنا پر کہ میں اس جماعت میں تازہ شریک ہوا ہوں اس لیے مجھے ایسے مواقع پر سبقت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، دوسرے اصحاب سے ان الفاظ میں تقریر کی اجازت چاہی کہ آپ لوگ پہلے تقریر کریں گے یا میں کچھ کہوں؟ سب نے کہا نہیں، تم تقریر کر لو۔ زہیر نے حمد و ثناء الہی کے بعد کہا، اللہ آپ کو مقصد تک پہنچائے، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ارشاد کو سنا، بخدا دنیا اگر ہمارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی مگر جدا ہونا اس محض آپ کی نصرت اور ہمدردی کی بنا پر ہوتا تو بھی ہم آپ کا ساتھ دینے کو دنیا میں ہمیشہ قائم پر ترجیح دیتے۔ یہ سن کر امام نے زہیر کو دعائے خیر دی اور ان کے خلوص کی تعریف کی۔ اس کے بعد نافع بن ہلال جملی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حزب ذیل پرزور تقریر کی، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جد بزرگوار کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوا کہ لوگوں کو اپنی محبت گھول کر پلا دیں اور لوگ حضرت کی اس طرح اطاعت کرنے لگیں جس طرح کے حضرت چاہتے تھے، اور حضرت کے ساتھ والوں میں بہت سے منافق تھے جو حضرت سے نصرت کا وعدہ کرتے تھے مگر دماغ میں غداری کا خیال مزمن رکھتے تھے۔ وہ باتیں تو ایسی بناتے تھے جو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی نہیں مگر کردار سے مخالفت کرتے، ایسی جو انتہائی تلخ ثابت ہوتی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو بھی ایسی صورت سے دوچار ہونا پڑا۔ کچھ لوگ ان کی نصرت پر متفق ہوئے، انہوں نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے ناقصین و قاسطین اور مارقین، جمل صفین و نہروان والوں سے جنگ کی، اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی یہاں تک کہ حضرت کی وفات ہو گئی، اور آج ہمارے سامنے آپ کے لیے وہی صورت درپیش ہے۔ لہذا جو شخص اپنے عہد کو توڑے گا اور نیت کو خراب کرے گا وہ خود اپنا برا کرے گا، اور خدا آپ کو اس سے لاپرواہ کر دے گا۔ بسم اللہ، چلیے ہم کو لے کر خیر و سلامتی کے ساتھ، چاہے مشرق کی طرف اور چاہے مغرب کی جانب۔ ہم بخدا خدا کے مقرر فیصلے سے خوف زدہ نہیں ہیں اور نہ اپنے رب کی ملاقات سے کراہت رکھتے ہیں، ہم اپنی نیتوں اور اعتقادوں پر قائم ہیں، مواصلات رکھتے ہیں اس شخص سے جو آپ کے ساتھ موالات رکھے، اور دشمن ہے اس کے جو آپ سے دشمنی کرے۔ پھر بریر بن خزیر حمدانی نے تقریر کی، وہ یہ ہے، خدا کی قسم ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدا کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم کو موقع دیا اس بات کا کہ ہم آپ کے سامنے جنگ کریں اور آپ کی نصرت کے سلسلے میں ہمارے اعضاء و جوارح قطع کیے جائیں، یہاں تک کہ آپ کے جد بزرگوار روز قیامت ہمارے شفاعت خواہ ہوں۔ کیونکہ وہ جماعت کبھی نجات نہیں پا سکتی جس نے اپنے نبی کے نواسے کو تہ تیخ کیا ہو، اور وائے ہو ان کے لیے، وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے اور ان کا کیا حال ہوگا اس دن جب وہ آتش جہنم میں نالہ و فریاد کرتے ہوں گے۔ اس گفتگو کے بعد امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اپنی سواریوں پر سوار ہو جاؤ، اور سب لوگ یہاں تک کہ خواتین بھی اپنی اماریوں میں سوار ہو گئیں۔ آپ نے حکم دیا کہ چلو جس راستے سے ہیں اسی راستے پر واپس چلو۔ جب اصحاب نے ارادہ پلٹنے کا کیا، حر کی صفا سامنے آ کر سد راہ ہو گئی۔ اس پر امام نے دریافت کیا کہ تمہارا مطلب کیا ہے؟ حر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ حر نے کہا پھر میں بخدا آپ کو چھوڑوں گا بھی نہیں۔ یوں ہی تین مرتبہ رد و بدل ہوئی۔ آخر میں حر نے کہا کہ میں آپ سے جنگ کرنے پر مامور نہیں ہوا ہوں، مجھے تو بس یہ حکم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچیں۔ اب اس صورت میں کہ آپ کوفہ جانے سے ہی انکار کرتے ہیں تو ایک ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو نہ مدینہ کی طرف، بس میرے اور آپ کے درمیان انصاف کا یہی ایک طریقہ ہے، اس وقت تک کہ جب تک مجھے حاکم کی رائے معلوم ہو۔ حضرت کو حر کی یہ بات معقول معلوم ہوئی اور آپ قادسیہ اور عذیب کے راستے سے بائیں سمت کی طرف متوجہ ہو گئے، اور حر بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ تاریخ میں صراحت ہے کہ یہاں سے اور عذیب تک 38 میل کا فاصلہ تھا۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام اور حر کے درمیان جو گفتگو ہوتی جاتی تھی وہ بھی بڑی معنی خیز تھی۔ حر نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے جنگ کی تو یقیناً آپ قتل کر دیے جائیں گے اور تباہ ہوں گے۔ حضرت نے جواب دیا کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو؟ اس کے بعد حضرت نے قبیلہ اوس کے ایک شاعر کا وہ شعر پڑھا جس کا مضمون یہ تھا کہ میں اپنے ارادے پر قائم رہوں گا اور موت سے دوچار ہونے میں جوان مرد کے لیے کوئی آر و ننگ نہیں ہے، جبکہ اس کی نیت میں سچائی ہو اور وہ راہ حق میں جہاد کر رہا ہو۔ حراس و انتہائی عزم و استقلال کا اظہار سن کر حسینی قافلے سے کچھ دور ساتھ ساتھ ہو کر راستہ طے کرنے لگا۔ 10 بیزا۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے فوج حور اور اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر فرمائی جس میں اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اپنے فرائض پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ایہ الناس، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بادشاہ کو دیکھے کہ وہ ظلم و جور کرتا ہے، محرکات الہیہ کو حلال بنائے ہوئے ہے اور خدائی عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور بندگان خدا میں معاصیت کا طرز اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہ شخص ان باتوں کو گوارا کرے اور اصلاح کی کوشش نہ کرے، اپنے قول اور اپنے عمل سے تو وہ مستحق ہوگا اس کا کہ اللہ اس کو بھی اسی بادشاہ کے درجے میں محسوب کرے۔ اس کے بعد موجودہ صورتحال پر تبصرے کی حیثیت سے فرمایا تمہیں معلوم ہوگا کہ ان بنی امیہ نے اطاعت شیطان کو اپنا راستہ بنا لیا اور اللہ کی اطاعت سے روح گردانی کی ہے، مسلمانوں کے اموال کو اپنا لیا ہے اور حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ 12 عذیب الحجانات۔ اس منزل پر امام حسین علیہ السلام اور حر کے لشکر نے ایک تیر کی مسافت کا فاصلہ درمیان میں چھوڑ کر الگ الگ قیام کیا۔ اسی اثنا میں کوفہ کے 5 آدمی اپنے مرکبوں پر سوار وارد ہوئے جن کے ساتھ ایک کوتل گھوڑا تھا۔ ان کے راستے بتانے والے طرح ماہ بن عدی ساتھ تھے۔ یہ 5 آدمی عمرو بن خالد اسدی سیداوی، ان کے غلام مجمع بن عبداللہ عائزی، ان کے فرزند عائز بن مجمع اور جنادہ بن حارث سلمانی تھے۔ ہر نے جو امام کی نقل و حرکت کا نگراں تھا، بڑھ کر کہا کہ یہ کوفہ کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ آنے والوں میں سے نہیں ہیں، لہٰذا میں انہیں قید کروں گا یا کوفہ واپس کر دوں گا۔ امام نے فرمایا، اب جب یہ میرے پاس پہنچ گئے ہیں تو ان کی حفاظت میرے ذمے ہے، اور اب وہ میرے انصار و عوان کی جماعت میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہر خاموش ہو گیا۔ حضرت نے ان سے اہل کوفہ کی کیفیت دریافت کی۔ مجمع بن عبداللہ عائزی نے کہا کہ بڑے آدمیوں کو رشوتیں دی گئی ہیں اور مال و دولت سے پر کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ سب آپ کے خلاف متفق ہیں۔ رہ گئے دوسرے لوگ، ان کے دل آپ کی طرف، مگر تلواریں ان کی آپ کے خلاف ہی بلند ہوں گی۔ انہوں نے قیس بن مسہر کی شہادت کے حالات بھی بیان کیے، جس پر امام کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبانے لگے۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، مطلب یہ ہوا کہ وہ اس راستے پر چلے گئے اور ہمیں بھی اسی راستے پر جانا ہے۔ ترماہ نے امام سے ابن زیاد کی افواج کی کثرت بیان کی اور کہا، کوفے سے باہر نکلنے سے پہلے میں نے پشت کوفہ پر اتنا عظیم لشکر دیکھا ہے جتنا آج تک تو میری نظروں سے نہیں گزرا تھا، اور میں نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ یہ سب اس لیے اکٹھے ہیں کہ ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے مقابلے کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس جماعت سے مقابلہ آپ کے لیے ممکن نہیں، لہذا آپ میرے ساتھ کوہ عجاب پر چلیے، جہاں شاہان، غسان اور حمیر اور نعمان بن منظر ایسے زبردست بادشاہ تک ہم پر قابو نہیں پا سکے۔ وہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ قبیلہ طے کہ 20,000 سپاہی آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ امام نے ترما کی مخلصانہ پیشکش پر انہیں دعائے خیر دی، لیکن ان کے مشورے پر عمل کرنے سے معذوری ظاہر فرمائی۔ تیرہ، قصر بنی مقاتل۔ عزیب الحجانات سے امام حسین علیہ السلام کوفہ کے راستے کو چھوڑ کر داہنے ہاتھ کی سمت روانہ ہوئے، یہاں تک کہ قصر بنی مقاتل پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اور ساتھ ہی ساتھ ہر نے بھی قیام کیا۔ اسی منزل پر کوفہ کے بہادروں اور شاہ سواروں میں سے ایک شخص عبید اللہ بن ہر جوفی قیام پذیر تھا۔ حضرت نے اتمام حجت کے لیے اسے نصرت کی دعوت دی، مگر اس کی قسمت میں یہ سعادت نہ تھی، اور اس کی قوت ارادی ابھی اس پختگی تک پہنچی ہوئی نہ تھی۔ اس نے ہیلا حوالہ کر کے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیا، جس پر اسے عمر بھر افسوس رہا، اور بعد میں خون امام کے انتقام لینے میں شریک ہوا۔ یہاں سے روانگی کے قبل رات کے آخری حصے میں حضرت نے اپنے قافلے کے جوانوں کو پانی بھر کر ساتھ لینے کا حکم دیا، جس کی تعمیل ہوئی، اور پھر سب آگے روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑا سا راستہ طے ہوا تھا کہ امام پر کچھ غنودگی سی طاری ہوئی۔ آنکھ کھلی تو آپ فرما رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ دو تین مرتبہ آپ نے یہی کلمات زبان میں مبارک پر جاری فرمائے۔ اس وقت آپ کے فرزند علی اکبر گھوڑا بڑھا کر آپ کے قریب آئے، اور اس وقت ان کلمات کے زبان پر جاری کرنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا، ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے ایک سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، یہ لوگ تو راستے پر جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہماری موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ علی اکبر نے عرض کیا کہ بابا، خدا آپ کو رنج کی صورت نہ دکھلائے، کیا ہم حق پر ہیں؟ امام نے فرمایا، کیوں نہیں، یقیناً قسم اس خدا کی جس کی جانب تمام خلقت کی بازگشت ہے، ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر نے کہا، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ امام نے فرمایا، بیٹا تمہیں خدا جزا دے، خیر دے، بہترین جزا جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہو۔ یہ عزت نفس، اطمینان قلب اور ثبات ضمیر کا ایک عجب مرقہ تھا۔ 14 نینوا، قافلہ راستہ قطع کر رہا ہے، امام آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور حر کی طرف سے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نینوا کی زمین تک پہنچنا ہوا۔ یہاں ایک سوار مسلح کوفے کی طرف سے آتا دکھائی دیا اور سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ پہنچا تو اس نے حر اور اس کے اصحاب کو تو سلام کیا، لیکن حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کو سلام کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ اپنے زیاد کا قاصد تھا جو حر کے نام خط لایا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تم کو لازم ہے کہ جہاں پر تم کو یہ خط پہنچے وہیں پر حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں ایسی جگہ قیام کرنے پر مجبور کرو جہاں آب و گیا موجود نہ ہو اور نہ کوئی قلعہ یا جائے پناہ ہو، اور میں نے اپنے فرستادہ کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے اور تمہاری کارگزاری کی مجھے اطلاع دے اور تم سے جدا نہ ہو جب تک کہ میرے حکم کی تعمیل نہ ہو جائے۔ وسلام۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ حر کے روادارانہ برتاؤ کی اطلاع ابن زیاد کو ہو گئی تھی۔ اس کا امام کے پیچھے اپنی فوج سمیت نماز پڑھنا اور پھر کوفہ لے جانے کا مطالبے سے دستبردار ہو کر یہ صورت تجویز کرنا مدینے اور کوفے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ اختیار کیا جائے، یہ باتیں وہ ہو سکتی ہیں جن سے حر کی وفاداری ابن زیاد کی نگاہ میں مشکوک بن جائے، اور شاید اسی بنا پر اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے حکم کی تعمیل میں حر کی نگرانی اپنے قاصد سے کرائے۔ حر جو کچھ بھی ہو ابھی تک دنیا کا بندہ تھا، اس لیے ہزار ناچاری و مجبوری اور ناخواستگی تباہ کے ساتھ سہی، مگر اس نے امام اور آپ کے اصحاب کے روبرو آ کر یہ اعلان کیا کہ یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے اور اس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی مجھے یہ خط پہنچے وہیں پر میں آپ کو اترنے پر مجبور کروں، اور یہ ابن زیاد کا قاصد ہے جسے حکم ہے کہ وہ مجھ سے بغیر اس حکم کی تعمیل کرائے ہوئے الگ ہی نہ ہو۔ اس طرح حر نے واقعی صورتحال کو صفائی کے ساتھ پیش کر دیا۔ اس کے بعد امام نے نہ چاہا کہ اس کے ضمیر کی طاقت کا زیادہ امتحان لیا جائے۔ آپ نے اتنا کہا کہ اچھا، ہم کو ذرا آگے بڑھ کر اس قریے میں قیام کرنے دو جس کا نام غازریہ ہے، یا اس دوسرے قریے میں جس کا نام شفیہ ہے، مگر حر نے کہا کہ مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، مجھے تو حکم ہے کہ میں آپ کو ایسے خشک صحرا میں اتاروں جہاں آب و گیا نہ ہو، اور یہ شخص مجھ پر نگران مقرر کیا گیا ہے کہ یہ میرے طرز عمل کی جا کر اطلاع دے۔ اس جواب پر اصحاب امام میں جوش پیدا ہو گیا اور زہیر ابن خیر نے کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ان لوگوں سے جنگ کرنے کے جو ان کے بعد آئیں گے، کیونکہ اس کے بعد اتنی فوجیں آئیں گی کہ ان کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہ ہوگی۔ مگر امام نے فرمایا کہ نہیں، میں جنگ میں ابتدا کرنا نہیں چاہتا۔ آخر امام حسین علیہ السلام نے حر سے فرمایا کہ اچھا کچھ تو چلنے دو، اور حر خاموش ہو گیا۔ کربلا۔ امام ذرا بائیں طرف مڑ کر تھوڑا سا چلے تھے کہ سپاہی حر سامنے آ کر سد راہ ہو گئی اور کہا کہ بس یہیں اتر پڑیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ امام نے نام پوچھا، معلوم ہوا کربلا۔ فرمایا، اچھا کربلا کی یہی منزل ہے، یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے۔ یہ دوسری محرم سن 61 ہجری پنجشنبہ کا دن تھا۔ اب جبکہ امام کا سفر منزل آخر تک پہنچ گیا تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر کے مختلف پہلوؤں پر ایک سیر حاصل تبصرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی اہمیت اور ضرورت کچھ اور واضح ہو جائے۔ یہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ امام کا مقصد یزید سے اس طرح کی جنگ کرنا نہ تھا جیسی دنیا میں ہوا کرتی ہے۔ آپ کو نہ سلطنت کا حاصل کرنا مقصود تھا، نہ براہ راست یزید کی سلطنت کا ختم کرنا، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دیں اور ان میں ایک ایسا انقلاب ذہنی پیدا کر دیں کہ وہ یزیدی کردار کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے لگیں اور اس کے ظاہری دعوی اسلام سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس کے لیے آپ نے مدینہ سے روانگی اختیار کی، جہاں تک مدینہ سے نکلنے کا تعلق ہے پورے طور سے اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ مدینہ میں قیام کر کے اور وہاں رہ کر یزید کے مقابلے میں جنگ کرتے یا قربانی پیش کرتے تو اس سے وہ نوعیت پیدا ہی نہ ہوتی جو آپ کو مد نظر تھی، یا زہر کام کرتا یا تلوار، مگر تلوار کیسی جس کی ذمہ واری کسی صورت سے سلطنت شام پر عائد نہ ہو سکتی، بلکہ کوئی خارجی نکلتا، ابن ملجم کسا جس نے علی کو شہید کیا تھا، یا کوئی تیر آتا آدمی نہیں بلکہ جنوں کی طرف سے، جیسا کہ اسلامی تاریخ میں سعد بن عبادہ کا شام میں خاتمہ ہوا تھا۔ یہی ہوتی ہیں عام حکومتوں کی شعبدہ کاریاں جن کا نام دنیا نے سیاست رکھا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس طرح کی سیاست کے گروہوں کو خوب سمجھتے تھے، چاہے خود اخلاقی اور اسلامی پابندیوں کی وجہ سے اختیار نہ کریں۔ انہوں نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ ان کا واقعہ شہادت کوئی اچانک اور بے شان و گمان کا حادثہ نہ سمجھا جائے۔ جا کر قیام کیا کہاں؟ مکہ معظمہ میں، جو قلبِ جزیرت العرب تھا اور جہاں حج کے لیے بہرحال ہر طرف سے کھچ کھچ کر مسلمان جمع ہوتے تھے۔ علاوہ فریضہ حج کے جو اسلامی شریعت کی روح سے مستقی مسلمان پر واجب ہے، خود عرب کی قدیم روایات اور سابقہ عملداری کی وجہ سے جو صدیوں سے قائم تھا، عرب کے اس خطے کو تمام مختلف الخیال قبائل عرب کا محل اجتماع ہونا ضروری تھا۔ وہ مشہور کانفرنسیں جو شعر و سخن اور خرید و فروخت کے لیے قائم ہوتی تھیں، جن کو اسواق العرب کہا جاتا تھا، ذیقات سے لے کر محرم تک مکہ و طائف اور مدینہ کے درمیان ہی قائم ہوتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت دنیا عرب میں کوئی اجنبیت نہ رکھتی تھی، اگرچہ مذہبی احساسات مردہ ہو گئے تھے اور حضرت کو آپ کے پورے مراتب کے ساتھ لوگ نہ پہچانتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، سلطان حجاز و عراق کے فرزند، ملک عرب کے سب سے بڑے سخی جس کے در سے کوئی سائل محروم نہیں پھرا، بنی ہاشم کے بزرگ خاندان اور اسلام کے سب سے بڑے عالم، یہ عنوان وہ تھے جن سے کوئی بھی ناواقف نہ تھا۔ حسین علیہ السلام نے یہی خاص زمانہ کہ جو تمام قبائل عرب کے اجتماع کا تھا، مکہ میں اپنے قیام کے لیے تجویز کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہاں خاموشی کے ساتھ قیام بھی تمام اطراف ملک میں آپ کی بیعت یزید سے کنارہ کشی کے اعلان کے لیے کافی تھا، اور یہی سب سے بڑی وہ وجہ تھی جس کی بنا پر آپ کی زندگی سیاست وقت کے لیے یہاں بھی ناقابل برداشت ثابت ہوئی۔ چنانچہ یزید کی طرف سے حاجیوں کے بھیس میں آدمی بھیجے گئے تھے تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے مکہ سے روانگی کے وقت فرما دیا تھا، یہ نہ چاہتے تھے کہ آپ مکہ کے اندر شہید کیے جائیں، جس کی بنا پر خانہ کعبہ کی حرمت زائل ہو۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد و پیش حج کے زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہر طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے غیر ممکن تھا کہ آپ عرفات، منا، مشہر مقام ہر جگہ اپنے ساتھ محافظ رکھتے۔ ایسی صورت میں بہت آسان تھا کہ حجرہ اسود کے استلام کے وقت، عرفات میں وقوف کی حالت میں، مشر کی طرف واپسی کے دوران، منا میں قربانی کے موقع پر، مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کی حالت میں کسی وقت آپ پر قاتلانہ حملہ ہو جاتا اور قاتل موجودہ ہنگامہ اور اژدہام کے اندر گم ہو جاتے۔ اس کے بعد کون کہہ سکتا تھا کہ حسین علیہ السلام کا قاتل حقیقتاً یزید یا اس کا کوئی فرستادہ ہے؟ اس شدید خطرے کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا، اس طرح کے حج کو بھی مکمل نہ کیا، جس کا سبب وہی ہنگامی صورتحال تھی جو پیدا ہو گئی تھی۔ مگر جیسا کہ علامہ سید حدبہ الدین شہرستانی نے نہضت الحسین میں لکھا ہے، اس طرح دفعتاً ایسے موقع پر امام کی روانگی نے تمام قبائل عرب کے نمائندوں میں ایک بجلی کی سی لہر دوڑا دی، اور اگر کوئی تاریخ اس موقع کی مکمل اسی وقت قلم بند کی گئی ہوتی تو اس میں ضرور نظر آتا کہ اس موقع پر کن خیالات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ حج بھی نہ کیا؟ آخر تمام اہل و عیال و اقربا کے ساتھ اپنے نانا کی قبر کے جوار کو کیوں چھوڑ دیا؟ یزید کے خوف سے۔ کیوں؟ یزید کیا چاہتا ہے؟ حسین سے بیعت کا طالب ہے۔ لا حول ولا قوت، بھلا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق آشنا، یزید ایسے شرب خوار اور زناکار کی بیعت کرے؟ اچھا، پھر مکہ معظمہ میں کیوں قیام نہ کیا؟ کس لیے حج کو بھی مکمل نہ کیا؟ جان کا خطرہ تھا، شاید مکہ میں حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے شام سے کچھ لوگ بھیجے گئے تھے۔ توبہ توبہ، اس سے بڑھ کر صفاقی اور ظلم کیا ہوگا؟ ارے فرزند رسول کو حرم میں بھی چین نہ لینے دیا، کم و بیش اس قسم کے تذکرے ہوں گے جو مکہ معظمہ اور اس کے اطراف و جوانب میں اکثر باخبر حلقوں میں بڑی قوت کے ساتھ ہو رہے ہوں گے۔ اس زمانے میں جب مراسلات و مخابرت کے طریقے محدود تھے اور تار، ٹیلی فون، ریڈیو وغیرہ خبر رسانی کے ذرائع نایاب، اس سے بہتر کوئی صورت واقعات کی اشاعت کے لیے نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ بعد اختتام حج جو شخص بھی اپنے شہر میں واپس آتا، اس کو تازہ واقعات کے ضمن میں حسین علیہ السلام کی نقل و حرکت اور اس کے اسباب و علل کا بیان کرنا ضروری تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کے موافقت میں کسی لشکر کے جمع ہونے کا امکان پیدا ہو گیا تھا، بلکہ یہ کہ پہلے سے ان حالات کی اشاعت ہو جانے کی وجہ سے آپ کی شہادت نامعلوم اسباب و علل کا نتیجہ قرار نہیں دی جا سکتی تھی، اور حکومت شام کو اس کے متعلق اپنے سیاسی مفاد کے لحاظ سے مخصوص وجود تراشنے کا موقع نہیں مل سکا، اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور حقانیت پر پردہ نہ ڈالا جا سکا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو سلطنت یزید کی طرف سے امام کی شہادت کو طرح طرح کے لباس پہنائے جاتے، اور آئین و شعار اسلام کے تحفظ اور وہ بلند مقام جو امام کے پیش نظر تھا اتنے کامیاب طریقے پر حاصل نہ ہوتا۔ مگر یہ امام کے انتہائی مدبرانہ طریقہ کار کا نتیجہ تھا کہ ادھر امام شہید ہوئے اور ادھر تمام دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ ناحق قتل کیے گئے۔ شام کا حاکم اور اس کے وزراء اور ہوا خواہ کسی تہمت کے تراشنے کا موقع نہ پا سکے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی نقل و حرکت کے اسباب کو اپنی شہادت کے پہلے ہی عالم اسلام میں شائع کر کے دشمنوں کی زبانیں بند کر دیں اور اپنی حقانیت کے سامنے دنیا کا سر خم کرا لیا۔ نتیجے کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ حسین علیہ السلام کا قافلہ جو مکے سے نکل کر جا رہا تھا، یہ خاموش مبلغ تھا، اس لیے کہ حج کی وجہ سے عراق، یمن، طائف وغیرہ سب طرف سے قبائل مکہ میں آ رہے تھے، اور ادھر امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و اقربا، انصار و اصحاب کی جماعت کے ساتھ خیمہ و خرگاہ، تمام اسباب ساتھ لیے ایک قافلے کی صورت میں مکے سے جا رہے تھے۔ عالم مسافرت میں زندگی گزارنے والے واقف ہیں کہ راستے میں چار پانچ آدمیوں کا بھی قافلہ نظر آئے تو کھوج پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کیوں، پھر کہاں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار کا شاندار قافلہ۔ حج کو صرف دو دن باقی رہتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف سے آ رہا ہو جبکہ دنیا مکہ معظمہ کی طرف حج کے لیے جا رہی ہو، یہ وجوہ یقیناً جاذب نظر اور باعث توجہ تھے، اور ایک اجنبی شخص کو یہ پوچھنا ناگزیر تھا کہ یہ کون جماعت ہے اور کہاں جا رہی ہے، اور حسین علیہ السلام کا نام معلوم ہونے پر اسی قسم کا مکالمہ جیسے اوپر درج ہو چکا ہے ان کے درمیان لازمی طور پر شروع ہو جاتا ہوگا۔ چنانچہ تاریخیں شاہد ہیں کہ فرزدق کی ملاقات امام سے یوں ہی ہوئی، اور عبداللہ بن متی اور عمر بن عبد الرحمن مخزومی کی بھی کہ وہ مکہ کی طرف سے جا رہے تھے اور امام مکہ کی طرف سے آ رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام اور ہاشمی جوانوں کا شاندار قافلہ جو خانہ خدا کو بمجبوری چھوڑ کر دشت غربت میں راہ پیما تھا، دور دور کے لوگوں کو حالات کی تحقیق اور حقیقت کے سمجھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مکے سے نکلنے کے بعد آپ نے کوفہ کا رخ کیا، اس لیے کہ اہل کوفہ کے انتہائی اصرار کو عدم اعتماد کی بنا پر مسترد کر دینا اخلاقی اور مذہبی حیثیت سے کسی طرح آپ کے نزدیک مناسب نہ تھا، خصوصاً جبکہ آپ کے معتمد سفیر مسلم بن عقیل نے وہاں کے حالات کو قول و قرار کے موافق پا کر آپ کو اس کی اطلاع بھی دے دی تھی، جس کے بعد امام کے لیے ان کے مطالبہ ہدایت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اتمام حجت کرنا ایک فریضہ تھا۔ مگر اس ضمن میں اس انقلاب کے لیے جو حضرت کی شہادت سے پیدا ہونے والا تھا کچھ مزید اسباب کا اضافہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وطن سے بے بسی اور بے کسی کے ساتھ نکلے تھے، مکے میں بھی کوئی قابل اطمینان حالت نہ تھی، مگر مکے سے آپ کا سفر اختیار کرنا اہل کوفہ کے مہمان کی حیثیت سے تھا، اور عرب کی غیرت و حمیت کا تقاضا مہمان کے بارے میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ عین موقع پر اہل کوفہ کثرت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نہیں پہنچ سکے یا نہیں پہنچے، مگر انسانی اور عربی فطرت کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ امر یقینی تھا کہ بعد کو اہل کوفہ کے دل میں ایک عجیب بے قرار احساس پیدا ہوگا، اس کا کہ ہم نے بلایا تھا اور مدد نہ کی، اور یہی احساس آگے بڑھ کر اور پرورش پا کر ایک عظیم سیلاب کی صورت میں امڈے گا جو اس سلطنت کے بیڑے کو ہمیشہ کے لیے ڈبو کر چھوڑے گا، جس کا نتیجہ ہوگا امام کی فتح اور دشمن کی شکست۔ بنی امیہ کی عداوت اور ان کے وسیع ذرائع حکومت کو دیکھتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام تو ملک عرب میں جہاں جاتے آخر میں شہید ہوتے، لیکن ظاہری حیثیت سے نتیجہ مرتب نہ ہوتا جو کوفے کی طرف آنے کی صورت میں ہوا۔ وہ لوگ جو مسلم کی شہادت کے بعد آپ کو واپسی کا مشورہ دے رہے تھے یقیناً نیک نیت اور اپنے نقطہ خیال کے لحاظ سے حق بجانب بھی ہوں گے، مگر انہیں حسینی اقدام کی نوعیت کا اندازہ نہ تھا۔ عراق کا سفر اختیار کرنا اگر کچھ خوشگوار توقعات پر مبنی ہوتا تو بے شک اب اس ارادے کو بدل جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ توقعات اب مایوسی سے بدل گئے تھے، لیکن جبکہ امام کے سامنے کوئی امیدوں کا سبز باغ نہیں تھا بلکہ اس حد سے بڑھے ہوئے اصرار کی پذیرائی اور غیر معمولی طلب و دعوت کی قبولیت تھی جس سے اتمام حجت کا مقصد پورا ہوتا تھا، تو اس ارادے کو اتنے پر کہ آپ کو مسلم کی خبر شہادت مل گئی متزلزل نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ استقلال و ثبات قدم، کوہ آسائے عزم اور پختگی ارادہ وعدے کی پابندی اور اصول کے تحفظ کا تقاضا یہ تھا کہ آپ عملاً اس کا ثبوت پیش کر دیتے کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہے، یہاں تک کہ آگے بڑھنے میں خوریزی اور نقص امن عامہ کے باعث ہونے کا اندیشہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ابھی مسلم کی شہادت کے تفصیلی حالات بھی تو عام لوگوں کو معلوم نہ تھے، اور ظاہری اسباب کی بنا پر یہ ممکن تھا کہ وہ بڑی خونریز لڑائی کے بعد شہید ہوئے ہوں، جس میں اہل کوفہ نے پورے طور پر دارد شجاعت دی ہو، لیکن سرکاری فوج کے مقابلے میں سربر نہ ہوئے ہوں، اور ممکن ہے کہ ان کے دل میں یہ ارمان ہوتا یا بعد میں کہنے کا موقع ملتا کہ اگر امام حسین علیہ السلام آ جاتے تو ہمیں تازہ قوت حاصل ہو جاتی اور حالات کا ورق بالکل پلٹ جاتا، اس صورت میں آپ کا یہیں سے واپس ہو جانا جبکہ کوفہ کے بہت سے لوگ گویا آپ ہی کی خاطر سے ایک بڑی مصیبت اور کشمکش میں مبتلا ہو چکے، بڑی کمزوری اور کم ہمتی کا نمونہ سمجھا جا سکتا تھا۔ آپ نے ارادے میں تبدیلی کی بس اس وقت جب ہر کا لشکر آپ سے دوچار ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ وہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے پر مامور ہے۔ اب امام نے اپنا ارادہ بدل دیا، اس لیے کہ اب آپ کا آگے بڑھنا دو ہی صورتوں سے ہو سکتا تھا، ایک تو یہ کہ آپ جنگ آزمایانہ صورت سے فوجوں کو درہم برہم اور راستے کو صاف کرتے ہوئے کوفے پر حملہ آور ہوتے اور ابن زیاد کو کوفے سے نکال کر وہاں اپنی عملداری قائم کرتے، دوسرے یہ کہ آپ صبر و خاموشی کے ساتھ جس طرح اب تک آ رہے تھے اسی طرح کوفے کی طرف اپنی رفتار کو جاری رکھتے۔ دوسری صورت موجودہ حالات میں غیر ممکن تھی، کیونکہ اب تک آپ کا آگے بڑھنا خود مختارانہ حیثیت سے اور خود اپنے ارادے سے تھا، مگر حر کی فوج کے اس قصد سے آنے کے بعد کہ وہ آپ کو کوفہ ابن زیاد کے پاس لے جائے، آپ کا خاموشی کے ساتھ آگے بڑھنا اس فوج کے ہاتھ میں اسیر ہونے اور ابن زیاد کا قیدی بن جانے کے مترادف ہوتا، کیونکہ ابھی یہ حر کی سپاہ ہے اور آگے بڑھ کر حسین کا فوجی مرکز ہے، اور وہاں سے پھر افواج کے محاصرے میں ابن زیاد کے پاس لے جایا جانا ہے، جس کے بعد آپ کا معاملہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے آپ نے حر کے اس اظہار کا کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے آئے ہیں انتہائی ترش جواب دیا کہ موت تمہارے لیے اس سے قریب تر ثابت ہوگی۔ بے شک پہلی صورت باقی تھی، اور وہ یہ کہ آپ کوفے پر حملہ آور ہوتے اور غنیم کی فوج کو پسپا کر کے وہاں اپنا قبضہ جماتے، مگر ایک تو ظاہری اسباب کی بنا پر آپ کے ساتھ موجودہ فوجی طاقت ایسی نہیں تھی کہ وہ یزید کی منظم افواج کا مقابلہ کر سکتی، اور بغیر ایسی طاقت کے موجود ہوئے ایک جگہ گھیر لیے جانے کے بعد دفاعی حیثیت سے بہتر نفوس کو ساتھ لے کر 30,000 کا مقابلہ کر لینا تو عین شجاعت و ہمت اور قابل ستائش طریقہ کار ہے، مگر اس قلیل تعداد کے ساتھ غنیم پر جارحانہ طرز پر حملہ آور ہونا سوائے تحور اور ناعاقبت اندیشی کے اور کچھ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ دوسرے، یہ آپ کے اس مسلک کے خلاف ہے جو آپ نے اختیار کر رکھا تھا کہ آپ کی اس مقاومت میں عوامی محاورے کے لحاظ سے بغاوت اور شورش انگیزی کی صورت پیدا نہ ہونے پائے، اسی لیے آپ نے اپنی گفتگو جو حور کے ساتھ ہوئی تھی اپنے اس نقطہ نظر کو واضح کر دیا تھا کہ میں بلایا ہوا آیا ہوں، اگر میرا آنا ناپسند ہے تو میں واپس جاتا ہوں۔ چنانچہ فوج حر کی اس مزاحمت کے بعد آپ نے کوفے کا خیال ترک کر دیا اور حر کی معقول تجویز کے مطابق ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا، جس نے آگے بڑھ کر آپ کو میدان کربلا میں پہنچا دیا، اور یہی آپ کا اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہ کرنے کا اصول اس کا بھی باعث ہوا کہ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچ کر فوج حر نے سختی کے ساتھ آگے بڑھنے سے روکا تو آپ نے وہیں پر خیمے نصب کرا لیے، کیونکہ اب بغیر جنگ کیے ہوئے آگے بڑھنا ممکن نہ تھا۔ پھر آگے بڑھنے کی صورت میں اگر کوئی اہم مرکز آپ کے پیش نظر ہوتا جہاں جا کر آپ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں، تو ان لوگوں سے اپنے مقصد میں سد راہ ہونے کی بنا پر جنگ بھی کر لی جاتی، لیکن جب آپ کے پیش نظر ایسا کوئی خاص مرکز نہیں تھا تو صرف اس بات پر جنگ کرنا کہ ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے بلکہ کچھ آگے جا کر ٹھہریں گے ایک لاحاصل سی بات ہوتی۔ چنانچہ فوج مخالف کے مطالبے پر آپ نے کربلا کی سرزمین پر فرات کے کنارے سے ہٹ کر خیمے نصب کر لیے، جس زمین کو اب کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقتاً مجموعہ ہے چند زمینوں اور قریوں کا جو اس زمانے میں بالکل پاس پاس واقع تھے، اس کی مثال زمینداریوں اور جاگیروں اور مواضعات کی حیثیت سے ہر ملک میں موجود ہے، اور خصوصیت سے عرب میں ایسا پایا جاتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے قطعات عرض کے مستقل نام ہوتے تھے، جنہیں اگر ایک خصوصیت کی لحاظ سے دیکھا جاتا تو وہ کئی مقام متصور ہوتے تھے اور اگر ان کے باہمی قرب پر نظر کی جاتی تو وہ سب ایک قرار پاتے تھے، اور اس طرح ایک جگہ کا واقعہ دوسری جگہ کی طرف منسوب کیا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ علامہ سید ہلبت الدین شہرستانی نے نہضت الحسین میں لکھا ہے، واقعہ کربلا کے محل وقوع کے ماتحت جو بہت سے نام گوش زد ہوتے ہیں، کربلا، نینوا، غازریہ، شت فرات، انہیں ایک ہی جگہ کے متعدد نام نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ متعدد جگہیں تھیں جو باہمی قرب کی وجہ سے ایک ہی سمجھی جا سکتی تھیں، اور اس لیے محل وقوع واقعے کے اعتبار سے ہر ایک کا نام تعارف کے موقع پر ذکر کیا جانا صحیح قرار پاتا تھا۔ نینوا، یہ ایک قریہ تھا جسے موجودہ زمانے کے صدہ ہندیہ کے قریب سمجھنا چاہیے۔ اس کے پہلو میں غازریہ تھا، یہ قبیلہ بنی اسد کی ایک شاخ بنی غازرہ کے طرف نسبت رکھتا تھا اور انہی کا محل سکونت تھا۔ یہ غالباً وہ زمین ہے جو اب حسینیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی جگہ ایک قریہ شفیہ تھا اور یہیں پر ایک قطع زمین کربلا پایا جاتا تھا، وہ اب موجودہ شہر کربلا کے مشرقی حصے میں جنوب کی طرف واقع ہے۔ اس کے متصل اقرے بابل نام کا ایک قریہ تھا جو غازریات کے شمال مغرب میں واقع تھا، وہاں اب کھنڈر ہیں جن میں بہت اہم آثار قدیمہ کے انکشاف کی امید کی جاتی ہے، اور یہ بالکل دریائے فرات کے کنارے پر تھا، اور اپنے قدرتی محل وقوع یعنی ٹیلوں میں گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے مقابل غازریات کے دوسری جانب نواویس کا مقام تھا جو مسلمانوں کی فتوحات کے قبل ایک عمومی قبرستان کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے وسط میں زمین ہیر تھی جو اب ہائر کے نام سے معروف ہے، اور جہاں حضرت امام حسین کی قبر مبارک ہے۔ ہیر ایک وسیع میدان کی حیثیت رکھتا تھا جو تین طرف سے متصل اور پہلو بہ پہلو ٹیلوں سے گھرا ہوا ہے۔ ان ٹیلوں کا سلسلہ شمال مشرق کی طرف سے جدھر حرم حسینی کا باب صدر اور منارہ عبد ہے شروع ہو کر غرب کی جانب باب زینبیہ کی حدود تک پہنچتا تھا، اور وہاں سے پیچیدہ ہو کر جنوب کی طرف در قبلہ کے مقام تک آ کر ختم ہوتا تھا۔ ان متصل ٹیلوں کے اجتماع سے ایک نصف دائرے کی شکل بنتی تھی جو نون کی صورت سمجھی جا سکتی ہے۔ اس دائرے میں داخل ہونے کا راستہ مشرق اس دائرے میں داخل ہونے کا راستہ مشرقی جہت میں اس جانب سے تھا کہ جدھر روضہ حضرت عباس میں جانے کا راستہ ہے۔ تحقیقاتی انکشاف سے اب تک یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان مکانات کے آثار جو قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد ہیں، شمالی اور مغربی جانب زمین کی قدیمی بلندی کے قرینے موجود ہیں، اور مشرقی جانب سوا نرم مٹی کے جو پستی کی طرف مائل ہے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کی قدیمی صورت ایسی ہی تھی کہ شرق کی جانب سے ہموار اور شمال اور مغرب کی جانب ہلالی شکل کی طور پر بلند تھی۔ یہی ہلالی دائرہ وہ تھا جس میں امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر شہید کیا گیا تھا۔ فرات کی اصلی نہر جسے ہماری زبان کے اعتبار سے دریائے فرات کہا جاتا ہے، اس کا براہ راست کوئی تعلق کربلا کی زمین سے نہ تھا۔ اس کا خط سیر محلہ مسیب وغیرہ مقامات سے ہوتا ہوا کوفہ کے بیرونی حصوں کی جانب جاتا تھا۔ کربلا اور اس کے درمیان بڑا فاصلہ تھا، لیکن اس نہر یا دریائے فرات کی ایک چھوٹی شاخ مقام رضوانیہ کے پاس سے نکل کر جدا ہوتی جو کربلا کے شمال مشرق کے جانب کے ریگستانوں اور نشیبوں سے ہوتی ہوئی اس مقام سے ہو کر گزرتی تھی جہاں علمدار حسین ابو الفضل العباس کی قبر ہے، اور اس کے بعد موجودہ مقام ہندیہ کی طرف سے ہوتی ہوئی اس مقام کے شمال مغربی جانب جس کا نام قریہ ذی القفل ہے اصل دریائے فرات سے مل جاتی تھی۔ یہ چھوٹی نہر القمہ کے نام سے موسوم تھی، اور اسے اپنی اصل کے اعتبار سے فرات بھی کہہ دیا جاتا تھا۔ تف کے معنی ہے نہر کا کنارہ۔ خصوصیت سے دریائے فرات کے اس کنارے کو جو جنوبی پہلو میں بصرہ سے ہبت تک تف کہا جاتا تھا، اور اسی مناسبت سے فرات صغیر یعنی نہر القمہ کے اس کنارے کو جس میں کربلا واقع تھا تف کہا جانے لگا، اور اسی وجہ سے کربلا کے واقعے کو واقع تف کہا جاتا ہے، اور کربلا کو شط فرات کے نام سے بھی اسی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لعنت اللہ قوم الظالمین۔